الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وإدراك السيدين الطاهرين المعصومين لا أعدائهم أجمعين. غسل المسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور گزشتہ جمعے کی تقریر کے اختتام تک مکمل ہوا. اب کیا تو وضو کے مسائل شروع کیے جائیں، اور یا پھر ابھی جو رہ گیا ہے واجب کیسے ہوتا ہے، سبب جنابت کیا ہے، اس کی وضاحت کی جائے. لیکن فی الحال دو تین ہفتوں کے لیے ان دونوں موضوعات کو چھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ غسل جنابت کے مسائل میں جو آخری مسئلہ علماء لکھتے ہیں، اس ایک مسئلے سے ایک نیا موضوع ہمارے سامنے آیا. یہ نیا موضوع اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے بہت بعد میں آنا چاہیے، لیکن اس کی ضرورت کی وجہ سے اسے ترتیب سے ہٹا کے پہلے بیان کر دیا جائے تب بھی حرج نہیں، کیونکہ بہرحال اسے بیان تو کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ مسئلہ ہے مستحب غسلوں کا. جس طرح اسلام میں بہت سے غسل واجب ہیں، اسی طرح ایک بڑی تعداد میں غسل مستحب بھی ہیں، بلکہ واجب غسل تو بہت کم ہیں اگر مستحب سے موازنہ کیا جائے. زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 غسل ایسے ہیں جنہیں واجب کہا گیا ہے، وہ بھی عورتوں پر. مردوں پر واجب ہو جانے والے غسل تو بہت ہی کم رہ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مستحب غسل اسلام میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کے احکامات جاننا بھی. اگر واجب نہ صحیح تو بہرحال مستحب تو ہے، فضیلت تو ہے. غسل جنابت کا آخری مسئلہ کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص پر جنابت کا غسل طاری ہے اور وہ اسی حالت میں غسل جمعہ کر لے، تو یہ غسل جمعہ اس کے لیے جائز بھی ہے بلکہ مستحب بھی ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا. اور یہ غسل جمعہ غسل جنابت سے مجزی بھی ہو جائے گا، یعنی غسل جمعہ کر لیا گیا تو اب غسل جنابت کی ضرورت بھی نہ رہی. یعنی فرض کیجئے کہ ایک انسان بھولے ہوئے ہے کہ میں آج جنب ہوں، جمعے کا دن ہے، اس نے ابھی جا کے غسل جمعے کا کیا جمعے کی نیت سے. بعد میں اگر اسے یاد آیا کہ میں تو جنابت میں ہی تھا، یا بعد میں پتہ ہی بعد میں چلا، اس کو پتہ ہی نہیں جب صبح وہ اٹھا 7-8 بجے 9 بجے 10 بجے، پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جنوب ہوں. اتنا معلوم تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، آج کے غسل کی بڑی تاثیر ہے، سنا کہ وہ غسل جمعہ کر کے نکل آیا. بعد میں پتا چلا کہ میں تو اس وقت جنابت کے عالم میں تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت کے عالم میں ہو، اس پر غسل جنابت واجب بھی ہو، تو چاہے وہ بھول گیا ہو چاہے اسے معلوم ہی نہ ہو، جو غسل جمعہ اس نے کیا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس کا پورا ثواب اس کو مل جائے گا. بلکہ جو اگر کوئی کا فتویٰ ہے کہ اگر انسان پر کوئی بھی غسل واجب ہو اور وہ کسی بھی غسل کی نیت کر لے، تو جتنے بھی باقی غسل ہیں وہ سب اس کی گردن سے خود بخود اتر جاتے ہیں. یہ مسئلہ پچھلی دفعہ آغا خوئی کا بیان ہو چکا ہے کہ آغا خوئی یہ نہیں کہتے کہ جو غسل ہے اسی کی نیت کر، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے کوئی بھی غسل نیت وہ کسی اور کی کر لے، تو جس غسل کی نیت کی ہے وہ تو ہوگا ہی، ساتھ ساتھ باقی سارے غسل جتنے اس کی گردن پر ہیں وہ سب کے سب اتر جائیں گے اور یہ بالکل پاک و پاکیزہ ہوگا. باقی مراجع کو ذرا اس میں اشکال تھا، کہ نہیں غسل جنابت تو بڑا پکا غسل ہے، وہ بغیر اس کی نیت کے نہیں اترے گا. آپ نیت کسی اور غسل کی کر لیں اور غسل جنابت بھی اتر جائے، باقی مراجعت میں اشکال کرتے تھے، لیکن کیونکہ مسئلہ پہلے آ بھی چکا اور آج دوبارہ اس کی دقت اور گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف آبادی کا مسئلہ میں نے یاد دلا دیا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر غسل جنابت واجب بھی تھا، ہمیں معلوم نہیں ہم نے غسل جمعہ کیا، کوئی بات نہیں، غسل جمعہ صحیح بھی ہو گیا، اس کا ثواب بھی ملا، بلکہ اب غسل جنابت کی ضرورت بھی نہ رہی. یا ایک انسان کو معلوم تھا کہ میں جنابت میں ہوں، بھول گیا اور غسل جمعہ کر کے آ گیا، کوئی بات نہیں، غسل جمعہ بھی صحیح ہے، اس کا ثواب بھی مل گیا، بلکہ غسل جنابت کی اب ضرورت بھی نہ رہی، یہی غسل جمعہ غسل جنابت کے لیے کافی ہو گئے. بلکہ پھول اور اس کو لاعلمی کو تو چھوڑے، معلوم بھی ہے کہ جنوب ہے، مثلاً 7 بجے صبح جنابت تھی، لیکن فی الحال اس میں جنابت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، معلوم ہے سہولت ہے اسلام کی کہ ہم شام کے 5 بجے تک 6 بجے تک خیرات کر تو 6 نہیں، لیکن ظہرین قضا ہونے سے پہلے پہلے تک اس میں جنابت کر سکتے ہیں، اس کی نیت ہی نہیں، اس میں جنابت کرنا ہی نہیں، الٹی نیت کر کے بیٹھے. لیکن جمعہ کا دن ہے، مستحب دن ہے، ثواب ہے اس میں غسل کا، تو معلوم بھی ہے کہ میں جنوب ہوں، لیکن اگر کوئی جمعے کی نیت سے جا کے غسل کر دے تو غسل جمعہ صحیح ہوگا، اس کا ثواب ملے گا اور غسل جنابت پھر بھی اتر جائے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ غسل جمعہ، کیونکہ اسلام میں ایک ثابت غسل ہے کہ اس کا ثواب ہے، مستحب غسل ہے، اس لیے اگر کسی پر جنابت ہو، چاہے بھول جائے، چاہے اسے معلوم ہی نہ ہو، چاہے اسے پتہ بھی ہو، جان بوجھ کر بھی وہ غسل جنابت کرنے کا ارادہ نہیں رکھا، غسل جمعہ اگر کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، غسل جمعہ ہو سکتا ہے، ثواب بھی ملے گا، بلکہ ساتھ ساتھ آغائے کوئی کے نظریے میں تو غسل جنابت بھی خود بخود اتر جائے گا، چاہے آپ کی نیت ہو یا نہ ہو. اور یہی مسئلہ عورتوں کے ساتھ ہے، ان کی ماہانہ نجاست کا، وہاں پہ مسئلہ کیونکہ زیادہ پیش آ سکتا ہے، یہ جنابت والا مسئلہ تو خیر ایک طرح سے یہ کہیے کہ تھوڑا بنایا مصنوعی طور پہ، ورنہ کون ایسا انسان ہوگا کہ غسل کرنا بھی جا رہا، یہ بھی ہے کہ نہیں جنابت کا نہیں کروں گا، خالی جمعہ کا کروں گا، یہ تو خالی ایک مثال بنائی ہے. لیکن عورتوں کے لیے تو یہ مسئلہ بہت پیش آ سکتا ہے کہ ایک عورت کو غسل جمعہ کرنا ہے، لیکن وہی جمعہ اس کی نجاست کا دن ہے، پورے دن وہ نجس ہے، ماہانہ نجاست کے دوران جمعہ کا دن پڑ گیا، اثر پڑے گا. تو وہاں بھی یہی فتویٰ علماء کا کہ اگر کوئی عورت حیض کے زمانے میں ہے تو حیض کی نجاست غسل جمعہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، یعنی وہ اسی نجاست کے دوران جب اس پر ماہانہ زمانہ چل رہا ہے، ماہواری چل رہی ہے، منتھلی پیریڈ چل رہا، وہ اگر غسل جمعہ کی نیت کر کے غسل جمعہ کر تو وہ پاک تو نہیں ہوگی، لیکن اسے غسل جمعہ کی فضیلت و ثواب مل سکتا ہے. بلکہ اگر غسل جمعہ کے بعد پتا چلا کہ غسل سے پہلے خون رک گیا تھا اور ماہانہ پیریڈ جو منتھلی پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، غسل کے دوران اس کو نہیں پتا، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ابھی میں نجس ہوں، جب نماز کا وقت آئے گا تو جا کے اپنے آپ کو چیک کرے گی، لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ غسل شروع کرنے سے پہلے، جمعے کا غسل، نجاست کا غسل نہیں، جمعے کا غسل شروع کرنے سے پہلے ہی خون رک چکا تھا اور یہ منتھلی پیریڈ مکمل ہو گیا تھا، تو یہی غسل جمعہ اس کو پاک کر دے گا، اب الگ سے غسل حیض کرنے کی ضرورت نہیں. علماء اس مسئلے کو اس طرح لکھتے ہیں، ان کی عبارت بیان کر دوں اور پھر آج کی گفتگو شروع. غسل جنابت کے اندر یہ مسئلہ اس لیے آ جاتا کہ تحریر یہ ہوتی ہے مجتہدین کہ جس آدمی پر جنابت طاری ہو اور جو عورت حیض کے زمانے میں ہو، ان لوگوں کو غسل جمعہ کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ان کا غسل صحیح بھی ہوگا، اس کا ثواب بھی ملے گا، اور یہ غسل جمعہ ان کے نجاست والے غسل کی طرف سے کافی بھی ہے، بغیر کوئی اور غسل کیے ہوئے جمعہ کا ثواب بھی مل گیا اور نجاست سے بھی وہ لوگ پاک ہو، یعنی جنوب آدمی کا غسل جنابت بھی اتر گیا، حیض والی عورت کا خون رک چکا ہے تو غسل حیض بھی یہی غسل جمعہ کی وجہ سے اتر گیا. یہ مسئلہ آتا ہے غسل جنابت کے آخری مسائل میں، جس کی وضاحت کی گئی، اس کے بعد اسی مناسبت سے اب یہ جو غسل جمعہ کی بات ہوئی تو تھوڑا سا ایک مرتبہ ہم اسلام کے جو مستحب غسل ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈال دیں. ویسے بھی وہ ہمارے موضوع میں تو شامل ہے اور غسل کے بعد واجب غسل کے بعد اس کی باری آنے والی تھی, چلے کچھ پہلے چلے. جس طرح سے اسلام میں یہ غسل واجب ہیں جن کے نام آپ نے سنے, جنابت و حیض و نفاس و میت و مس میت و نظر کا غسل, اسی طرح اسلام میں کچھ غسل مستحب بھی. لیکن مستحب غسل کی تعداد میں علماء میں خاصا اختلاف ہے. بعض علماء نے اس کی تعداد 45 بتائی ہے, بعض علماء نے اس کی تعداد 50 بتائی ہے, بعض نے کہا ہے کہ اسلام میں 7 غسل مستحب ہے, بعض نے کہا ہے 70, اور کچھ علماء نے ان کی تعداد 100 تک پہنچا دی. بہرحال 45 یا 50 یا 60 یا 70 یا 100, جتنے بھی یہ غسل ہیں ان کا سرسری سا جائزہ اب یہ 2-3 ہفتے تک آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. بہت زیادہ مستحب ہونے کی بنا پر اس مسئلے میں بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں, لیکن ایک بات تو ثابت ہے کہ 45 ہوں یا 60 ہوں یا 70 ہوں یا 50 ہوں یا 100 ہوں, غسل جو ہے وہ وضو کی طرح کا مستحب نہیں. یعنی وضو تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آپ کا دل چاہے, کوئی نیت ہو یا نہ ہو, خالی اتنی نیت کر کے کہ طہارت کے لیے وضو کرتا ہوں آپ وضو کر سکتے ہیں, خالی اتنی نیت کر کے کہ ثواب کے لیے وضو کرتا ہوں آپ وضو کر سکتے ہیں. وضو کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں, جب آپ کا دل چاہے آپ بیٹھے بیٹھے وضو کر لیں, وہ ہے مستحب. غسل میں ایسا نہیں, غسل بہرحال 10 ہوں یا 15 ہوں یا 40 ہوں یا 60 ہوں یا 70, جب آپ کا دل چاہا آپ سوچیں کہ میں جا کے غسل کی نیت کر کے غسل کر لوں ثواب ملے گا, نہیں وہ غلط. غسل مستحب ہے اسلام میں جب کوئی وجہ, بغیر وجہ کے یوں ہی غسل کرنا مستحب نہیں. یہ بات 2 سال پہلے آ گئی تھی, لیکن صرف آج کیونکہ دوبارہ یہ موضوع چھیڑا گیا تو یاد دلا دیا آپ کو, وضو بغیر کسی وجہ کے بھی مستحب. ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ابھی وضو کیا, 10 منٹ بعد پھر کیا, 5 منٹ کے بعد پھر کیا, آدھے گھنٹے کے بعد پھر وضو کیا. الوضو علی الوضو نور علی نور, ایک وضو پر دوسرا وضو کرنا ایک نور پر دوسرے نور کا ثواب دلوا دیتا. غسل میں ایسا نہیں, جو غسل اگر آپ اسلام والا غسل کرنا چاہیں کہ ثواب ملے تو اس کا کوئی ریزن کوئی وجہ ہونا چاہیے, یا تاریخ ایسی ہو, یا دن ایسا ہو, یا آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہوں, یا آپ کوئی ایسا کام کر کے بیٹھے ہوں, بہرحال کوئی وجہ ہو تب اگر آپ اسلام والا غسل کریں کہ اس طرح برتن دھویا اور دایاں حصہ اور بایاں حصہ اور ثواب ملا آپ کو, یہ بغیر کسی وجہ کے آپ کریں تو اس کا ثواب نہیں. ہاں, وضو کا جو طریقہ ہے, چہرہ دھویا, ہاتھ دھویا, مسا کیا, یہ آپ کتنی مرتبہ بھی نیت کر کے آپ دن میں کر دیں, کوئی وجہ ہو یا وجہ نہ ہو آپ کو ثواب ملتا جائے گا. غسل کے لیے کوئی ریزن, کوئی وجہ, کوئی سبب ہونا چاہیے کہ آپ کیوں یہ غسل کر رہے ہیں. اب کتنے سبب ایسے ہیں جس سے غسل کا ثواب ملتا ہے, اس کی تعداد آپ نے سن لی کہ علماء میں اختلاف ہے. ایک بات اور واضح کر دی جائے کہ یہ جو 47 سے لے کے 100 تک کا عدد علماء نے بتایا, اس میں آبائے خوی کو ایک بہت بڑا اختلاف ہے, اور وہ آگے چل کر اس کی وضاحت ہوگی کہ آبائے خوی کے نزدیک یہ عدد بہت ہی مختصر ہے. لیکن خیر, یہ ذرا وقت سے پہلے مسئلہ کر دیا, اس کو چھوڑیے, کچھ دیر کے بعد اس کی دوبارہ وضاحت آتی ہے. تو بہرحال اسلام میں تقریباً 40 یا 50 سے لے کے 100 تک مستحب غسل بتائے گئے. اب جتنے بھی مستحب غسل ہیں, توبی میں تو ان کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے, لیکن ذرا بڑی فقہی کتابوں جتنے بھی غسل اسلام میں مستحب ہیں ان کی 3 قسمیں کی گئی, اقصال زمانیہ, افصال مقامیہ اور افصال فیلیہ. مستحب غسل کی 3 قسمیں, غسل زمانی, غسل مکانی, غسل فیلی. غسل زمانی وہ غسل ہیں جو کسی وقت کی وجہ سے مستحب ہوتے ہیں, یعنی زمانے کی وجہ سے, تاریخ اچھی ہے یا دن اچھا ہے, اس وجہ سے جو غسل مستحب ہوتے ہیں ان کا نام ہے غسل زمانی. مثلا جمعے کا غسل جو ہم کرتے ہیں, یہ جمعے کے دن کی وجہ سے, اس لیے یہ جاتا ہے پہلی لسٹ میں غسل زمانی, زمانے کی وجہ سے غسل مستحب ہو رہا. یا رمضان کی شب قدر کا ہم غسل کرتے ہیں 23ویں رات میں، یہ ہے غسل زمانی. تاریخ 23 رمضان کی شب، شب 23 رمضان، یہ تاریخ کی اہمیت کی وجہ سے غسل مستحب. تو جتنے بھی غسل مستحب ہیں توفی میں تو سب ایک ساتھ ہیں، لیکن مجتہدین کی ذرا بڑی کتابوں میں ان کی 3 قسمیں. غسل زمانی جو کسی دن یا تاریخ کی اہمیت کی وجہ سے مستحب ہو جائیں. نمبر 2 غسل مکانی، الافصال المکانیہ. مکان عربی میں کہتے ہیں جگہ، ٹائم اینڈ پلیس جو انگریزی کے اندر استعمال ہوتا، تو ٹائم والے غسل کہلاتے ہیں افصال زمانی، جگہ کے والے غسل کہلاتے ہیں افصال مکانی. افصال مکانی یا غسل مکانی اس غسل کو کہتے ہیں جس کا تاریخ یا دل سے تعلق نہیں، بلکہ وہ جگہ کوئی فضیلت رکھتی ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا غسل، اب اس کا تاریخ سے تعلق نہیں، سال کی بدترین تاریخ کیوں نہ ہو اس دن غسل ہم کو کرنا، کیونکہ وہ غسل ہم تاریخ کی وجہ سے نہیں کر رہے، جگہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. خانہ کعبہ میں داخل ہونا، کربلا معلیٰ میں، حرم میں داخل ہونا، یہ غسل جو کہلاتا ہے یہ ہے غسل مکانی، جگہ مکان کی وجہ سے، جگہ کی اہمیت کی وجہ سے یہ غسل کیا جا رہا. تو کچھ غسل اسلام میں غسل زمانی، وہ وقت، وہ دن یا وہ تاریخ ایسی اچھی ہے کہ اسلام نے کہا غسل کرو. دوسری قسم ہے، یہ سب مستحب غسل کی بات ہو رہی، دوسری قسم ہے غسل مکانی، جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ جگہ، وہ مکان، وہ پلیس اتنا فضیلت والا کہ اسلام نے کہا کہ پہلے پاک و پاکیزہ ہو پھر یہاں قدم رکھنا. اور تیسری قسم ہوتی ہے افطار فعلیہ، غسل فعلی. فعل عربی میں کہتے ہیں کام سے. اب یہ وہ غسل ہے کہ جس میں نہ جگہ کی کوئی بات ہے نہ وقت کی کوئی بات ہے، بلکہ کوئی ایسا کام ہم کرنے جا رہے ہیں جس کام کی اتنی اہمیت ہے کہ اسلام نے کہا پہلے پاک ہو، پہلے غسل کرو، پھر یہ کام انجام دو. اب اس کا تعلق جگہ سے نہیں، اس کا تعلق زمانے سے نہیں، مثلاً استخارے کے لیے غسل. ہمیں استخارہ دیکھنا، تو آپ کو یاد ہوگا استخارے کی تقریر میں یہ آیا تھا کہ بہرحال ایک حکم ہے کہ انسان غسل بھی کرے. البتہ استخارے سے مراد وہ کتاب یا قرآن والا نہیں، استخارے کے جو اصلی معنی ہیں یعنی اللہ سے طلب خیر کی دعا مانگنے جا رہے ہیں کہ کھلا کام ہم شروع کر رہے ہیں، مکان ہے بجلی سے، اللہ اس میں خیر دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا، یا کہیں رشتہ دینے جا رہے ہیں. تو اصل استخارہ جو اسلام میں ہے وہ کوئی کتاب کے ساتھ یا قرآن تو نہیں، وہ تو ہے استخارے کے معنی اللہ سے دعا مانگنا. تو دعا مانگ کے پھر ہم پیغام دینے جاتے ہیں، مستحب ہے پہلے غسل کر، اس دعا سے پہلے. اب یہ جو غسل ہم کر رہے ہیں نہ اس کا تعلق کسی زمانے سے، دن اچھا نہیں ہے، دن کی وجہ سے غسل نہیں کر رہے، نہ کوئی جگہ کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں. بدترین جگہ پر بھی پڑے ہو، مثلا گندی، نجس، سب کچھ پڑے، لیکن چونکہ دعا مانگ رہے ہیں اس لیے اس کا غسل کرنا ہے. یہ کہلاتا ہے افصال فعلیہ، فعل یعنی کوئی کام، ایسا غسل جو کام کی اہمیت کی وجہ سے کیا جا رہا. یہ 3 قسمیں ہو گئی. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد پھر یہ جو تیسری قسم، اس کے بھی علماء نے 2 حصے کر دیے. بات دقیق ہوتی جا رہی ہے، عام آدمی کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن عام آدمی اس درد میں آتے کہاں ہے، اس اعتبار سے میں اس تفصیل میں جا رہا ہوں. تو تیسری قسم ہو گئی افصال فعلیہ، کہ کوئی ایسا اہم کام کرنا جس کے لیے اسلام کہتا ہے پہلے پاک کرو اپنے آپ کو، پاک ہو بھی تبھی مستحب ہے کہ ایک اور مرتبہ غسل کر دے. کوئی اہم کام اگر انسان کر رہا ہو، اس کے لیے جو غسل ہے وہ غسل فعلی کہلاتے ہیں. اس کی پھر 2 قسمیں. کچھ ایسے کام ہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے غسل کرنا، کچھ ایسے کام ہیں کہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی یا اسلام کی نگاہ میں کوئی برا کام ہو گیا، اس لیے اس کے بعد کہا گیا کہ پہلے غسل کرو پھر دنیا کے کاموں میں لگو. تو جو کام انسان کرتا ہے جس کے لیے غسل کرنا، تو 2 قسم کے کام ہیں. یہ بہت اچھے کام، تو کہا پہلے غسل کرو پھر یہ اچھا کام انجام دو. اس کے خارا دیکھنا ہے اچھا کام، اس لیے پہلے غسل کرو پھر اس کے خارا دیکھنا. یا مثلا امام حسین کی زیارت اپنے گھر سے پڑھنا، ایک اچھا کام، پہلے غسل کرو پھر جا کے یہ عمل انجام دو. اور کچھ ایسی ہے، کچھ ایسے غسل ہیں جو الٹ ہیں، کہ انسان نے کوئی اتنا برا کام کیا کہ شریعت کہتی ہے کہ اب تمہاری روح نجس ہو گئی ہوگی، چنانچہ دنیا کے کام شروع کرنے سے پہلے وہ جو کام تم کر کے آئے ہو اس کے کفارے میں یا اس کے ازالے میں یا اپنی روح کی صفائی کے لیے پہلے غسل کرو پھر اپنے عام کام شروع کرو. یعنی اہم کام ہے تو اس سے پہلے غسل کرایا اسلام نے, کوئی غلط کام ہے تو اس کے بعد غسل کرایا. اب مثلا اس کی مثالیں, سولی پر لٹکے ہوئے انسان کو دیکھ کے ہم آئے, اب یہ نہیں کہ یہ کام کوئی برا کام ہے, یہ لفظ میں صحیح استعمال نہیں کر پایا, بہرحال کچھ ایسے کام ہیں دنیا جن کے کرنے کے بعد غسل کا حکم. سولی پہ لٹکے ہوئے انسان کو ہم دیکھ کے آئے, حکم ہے کہ آ کے غسل کرو. یا مثلا شکلی کو مارا, حکم یہ ہے کہ اس کے بعد غسل کرو. یا عورت نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائی اور گھر سے باہر نکلی, اب یہ جو غسل ہے یہ ہے عمل انجام دینے کے بعد, یہ نہیں ہے کہ پہلے غسل کرے پھر خوشبو لگا کے غیروں کے لیے گھر سے باہر نکلے, نہیں, یہاں الٹا مطلب. کیونکہ غیروں کے لیے خوشبو لگائی یہ ایک غلط کام, حرام ہے یا مکروہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ہے تو بہرحال غلط کام. اس لیے اگر یہ غلطی ہو گئی ہے اب اس کا کفارہ یا ازالہ توبہ کے علاوہ یہ بھی ہوگا, اگر یہ حرام ہے تو توبہ واجب ہے, حرام نہیں ہے تو توبہ نہیں, لیکن بہرحال روحانی ایک گندگی آ گئی, چنانچہ پہلے گھر میں آ کے نہانا ہے پھر دنیا کے دوسرے کام انجام دینا. تو کچھ کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں اس لیے پہلے غسل ہے پھر وہ کام, کچھ کام ایسے ہیں جو برے, برے کا مطلب گناہ نہیں, انسان کی روح کو نجس کر دیتے ہیں, وہ کوئی ایسا منظر ہے جس کے بعد انسان کی روح جو ہے وہ ذرا ڈپریس ہو جاتی ہے. مثلا جیسے آج کل ڈپریشن کی بیماری, اس میں چیزیں آ گئی کہ مثلا آپ نے سولی پہ لٹکے ہوئے انسان کو دیکھا, اب آ کے پہلے غسل کر لیجیے, وہ جب قسم کا بوجھ سا آئے گا روح پہ وہ اتر جائے. تو چار قسم کے غسل ہوتا ہے اسلام میں مستحب, یا تو جگہ کے اعتبار سے اچھے غسل ہیں, یا کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں پہلے غسل کریں, یا تیسرا یہ کہ کوئی غلط کام کر کے آئے ہیں, گناہ نہیں, غلط سے مطلب جو روح کو ذرا بوجھل کر دے, روح کو ذرا گندا کر دے, آ کے غسل کریں. اور چوتھا اور جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ دن و تاریخ بہت اچھی ہے, اس لیے اسلام نے غسل کا حکم دیا. ذرا دقیق بات ہو گئی تھی لیکن اب ہم اس مرحلے سے گزر گئے. چار قسم کے مستحب غسل ہیں اسلام میں. سب سے پہلا جو مستحب غسل آتا ہے وہ ہے غسل جمعہ, یعنی تاریخ کے اور دن کے اعتبار سے جو غسل اسلام نے رکھے ہیں, سب سے پہلے آج اس کا بیان شروع ہو رہا, وہ غسل جو کسی اچھی تاریخ یا اچھے دن میں ہے, کہ یہ بھی بہت سارے ہیں لیکن ان میں سب سے پہلا سب سے اہم وہ ہے غسل جمعہ. غسل جمعہ یہ ہے غسل زمانی, زمانے کی وجہ سے یعنی جمعے کے دن کی وجہ سے یہ غسل انسان پر مستحب ہوا. تو غسل جمعہ کے بارے میں پہلی بات تو آپ یہ سن لیجئے کہ جتنے بھی 40, 50, 60, 70, 80 غسل ابھی آپ سنیں گے, ان میں غسل جمعہ کی اہمیت اس لیے زیادہ کہ ایک اچھی خاصی تعداد شیعہ علماء کی گزری جو غسل جمعہ کو واجب سمجھتے ہیں, مستحب نہیں سمجھتے. ایک اچھی خاصی تعداد شیعہ علماء کی گزری. بہرحال واجب ہو یا واجب نہ, اتنا ضرور ہے کہ یہ وہ مستحب جو ضروریات دین میں شامل ہے, یعنی ایسا مستحب کہ جس کے مستحب ہونے پہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ مستحبات میں بھی بہت سے مستحبات ایسے ہیں جن میں علماء میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, اس کو ہم مستحب مانیں یا نہ مانیں, بہت سے مستحبات ایسے ہیں, لیکن جمعہ کا غسل یہ بالکل پکا مستحب ہے, جس کے تو واجب ہونے پہ بحث ہو رہی ہے. مستحب ہونا تو بالکل ثابت شدہ چیز, کوئی اس کا انکار کرے تو یا تو وہ انتہائی جاہل آدمی ہے یا چاہے وہ شیعہ سے خارج ہو. ضروریات دین میں سے, ضروریات دین میں واجب چیزیں بھی آتی ہیں, مستحب چیزیں بھی آتی ہیں. بہرحال انتہائی پکا غسل ہے اسلام میں غسل جمعہ, اور حدیثوں میں جو اس کی تاکید آئی اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا کہ حتی انسان کو اس غسل کو ترک نہیں کرنا چاہیے. کسی حدیث میں آیا ہے کہ الغسل من الجمعہ الى الجمعہ کفارۃ الذنوب من الجمعہ الى الجمعہ, کہ اگر انسان ایک جمعے کو غسل کرے اور اگلے جمعے کو بھی غسل کرے تو یہ ایک جمعے سے اگلے جمعے کا غسل اس پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا. کفارۃ الذنوب گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, اور ایسے گناہ کہ من الجمعہ الى الجمعہ کے ایک سے دوسرے جمعے تک ہوتے رہتے ہیں. کسی حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ لا یترک الا الفاسق, یہ غسل معصوم کی حدیث ہے, یہ جملہ معصوم کا, کہ یہ غسل اتنا اہم کہ سوائے فاسق و فاجر انسان کے اسے کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. لا یترکہ الا الفاسق, فرق نہیں کرے گا اس غسل کو مگر وہ انسان کے جو فاسق ہو. تین حدیثیں تو ایسی آئی ہیں جس میں غسل کے لیے لفظ واجب آیا. حدیث یہ کہ الغسل واجب یوم الجمعہ, اللہ نے جمعے کے دن غسل کو واجب کیا. وہ جو بعض علماء نے کہا کہ غسل واجب ہے اس لیے کہ اس حدیث میں خود امام نے لفظ واجب استعمال کیا, جبکہ امام عام طور پر واجب و حرام کے لفظ استعمال نہیں کرتے. جیسے قرآن کا بھی یہی طریقہ کہ واجب چیز کے لیے بھی قرآن میں لفظ واجب نہیں آتا, حرام چیز کے لیے بھی لفظ حرام نہیں آتا. سبھی لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ شراب بھی نہیں حرام میں دکھائیے, قرآن میں لفظ حرام کہاں لکھا. لیکن جمعے کے غسل کے لیے امام نے خاص کہا کہ الغسل واجب یوم الجمعہ, کہ اللہ نے جمعے کے دن والا غسل تو واجب کیا. اور ایک اور حدیث میں آیا الغسل واجب یوم الجمعہ لکل مسلم و مسلمت حرۃ حر و رق, اللہ نے ہر مرد پر غسل واجب کیا, ہر عورت پر غسل واجب کیا, ہر غلام پہ غسل واجب کیا, ہر آزاد پہ غسل واجب کیا. یعنی اتنی تاکید کے ساتھ حدیث آ رہی. اور تیسری حدیث میں بھی لفظ واجب آیا اور وجہ بتائیے امام کہ غسل یوم الجمعہ واجب, جمعہ کا غسل واجب ہے. لأن اللہ اتم الفریضۃ بالنافلہ و اتم وضوء الفریضۃ بغسل الجمعہ. امام نے ریزن بھی دیا کہ یہ غسل جمعہ واجب کیوں. امام فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ کو اللہ نے واجب قرار دیا, کیوں, جس طرح واجب نماز کی کمی نافلہ سے پوری ہوتی اسی طرح جو انسان پورے ہفتے وضو کرتا اس میں کوئی کمی رہ جائے تو غسل جمعہ اس کمی کو آگے پورا کر رہا. غرض یہ کہ ایک نہیں دو نہیں دس پندرہ بیس ایسی حدیثیں جس میں کہیں غسل کی فضیلت آئی ہے, کہیں ثواب آیا ہے, کہیں چھوڑنے والے کو فاسق قرار دیا ہے, کہیں لفظ واجب آیا ہے, کہیں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اس کا فائدہ کیا. یہ ساری حدیثیں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ محمد ابن یعقوب کلیری اور شیخ صدوق اور شیخ بہائی جیسے علماء تو اس کے واجب کا فتویٰ دے رہے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ جب لفظ واجب آ گیا تو آج کے مراجع کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں. اور آج کے نہیں, یہ جو میں نے تین چار کے نام دیے ان کے علاوہ تقریباً سارے مراجع کو مستحب سمجھ رہے ہیں. اور وہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مستحب بہت ہی پکا مستحب اس کے لیے بھی امام لفظ واجب لے آتے ہیں. لفظ واجب استعمال ہوتا ہے مستحب موقف کے لیے, ایک تو عام مستحب ہے, لیکن اگر کوئی ایسا مستحب ہے کہ امام کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا کہ اگر میں اس کے لیے بھی لفظ مستحب استعمال کروں تو لوگ اسے عام مستحب کی طرح نہ سمجھ لیں, کہ جس طرح لوگ سمجھے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا مستحب, امام نے کہا جمعے کا غسل مستحب, تو لوگ کہیں گے پھر یہ دونوں برابر ہوگا, جبکہ غسل کا ثواب سیدھے ہاتھ سے زیادہ ایسے مستحب کے لیے جس کو امام عام مستحب سے ذرا اونچا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لفظ واجب استعمال ہو جاتا ہے. جس سے زیادہ اصول فقہ کی اختلاف میں بات ہوگی, یہاں پہ اتنی ہی بات کافی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک عام آدمی کے لیے جو مستحد نہیں, جو ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتا, یہ ساری حدیثیں سن کر اتنا بے اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ اسلام میں بڑا پختہ قسم کا غسل ہے. اسی لیے تمام علماء کہتے ہیں کہ حد کا امکان یہ غسل ترک نہیں ہونا چاہیے, ہر جمعے کو اسے انجام دیا جائے. واجب نہیں ہے, مستحب ہے, لیکن مستحب کی آخری ڈگری پر, یعنی وہ مستحب کے بالکل واجب کے قریب ہو جاتے ہیں, ان میں سے ایک یہ غسل جمعہ. اور جب یہ جملہ آ گیا کہ اس کا مستحب ہونا ضروریات دین شیعہ میں سے ہے, تو بس اب اس سے زیادہ سخت جملہ اور استعمال فقہی اعتبار سے استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ہوئی پہلی بات. اب دوسرا جو مسئلہ لکھا جاتا ہے کتابوں میں اتفاق سے, وہ بھی عام آدمیوں کے بجائے اصول فقہ والوں کے لیے زیادہ اہم مسئلہ ہے, چنانچہ اسے تو میں بہت جلدی دو لائنوں میں مکمل کر دوں. دیکھیے یہ مستحب, لیکن اگر ہم اس مستحب کو انجام نہ دیں گناہ تو نہیں ملے گا, گناہ تو نہیں ملے گا. لیکن یہاں غسل جمعہ میں ایک خصوصیت اور, اتنی گہرائی میں جانا میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے, صرف پرپری جملہ کہہ دوں, جتنے بھی اسلام میں مستحب مستحب کہتے اسے ہیں کہ اس کو انجام دیجئے تو ثواب ہے, چھوڑ دیجیے تو کوئی حرج نہیں, مستحب کو چھوڑ دینا گنا حرام نہیں ہے مکروہ نہیں مباح، لیکن غسل جمعہ وہ مستحب ہے کہ جس کو چھوڑ دینا مکروہ. بس یہ رفیق بات ہو گئی، اس کی تفصیل میں میں جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا. جملہ اس طرح کہ ہر مستحب کا چھوڑ دینا مکروہ نہیں ہے سوائے غسل جمعہ. غسل جمعہ میں دو خصوصیت ہیں، اس کا انجام دینا مستحب ہے اور اس کا انجام نہ دینا مکروہ، کیونکہ حدیث آئی. اب مکروہ کیوں کہا اگر آج ہم غسل جمعہ نہ کریں؟ دیکھیے اور کوئی مستحب، آج ہم نے نماز شب نہیں پڑھی، مستحب ہمارے ہاتھ سے نکلا، مکروہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا. لیکن غسل جمعہ وہ ہے کہ جس کے دو مستحب، اگر آج ہم غسل جمعہ نہ کریں تو مستحب ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا اور الٹا مکروہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یہ جو واجب اور حرام میں رشتہ کہ اگر آپ واجب چھوڑ دیں گے تو ایک حرام آپ کے یہاں آ جائے گا، یہ مستحب اور مکروہ میں یہ رشتہ نہیں ہے سوائے جمعہ. جمعہ وہ کہ اس کو اگر آپ انجام دیں تو مستحب، انجام نہ دیں تو مکروہ آپ کے یہاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ غسل جمعہ کا انجام دینا مستحب اور چھوڑ دینا مکروہ. تیسری یہ دو تین حدیثوں غسل جمعہ چھوڑ دینے والے کی مذمت بھی آئی. ابھی آپ نے سنا لا یترکہ الا الفاسق، فاسق آدمی اس کو چھوڑتا. دوسری حدیث آئی کہ جو آدمی غسل جمعہ چھوڑ دے اسے چاہیے کہ فوراً بارگاہ الہی میں استغفار کرے. استغفار کا حکم امام دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا. امام نے کہا کہ اگر نماز کا وقت باقی تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے اپنی نماز کے دوبارہ پڑھے، وہ نماز غلط مانی گئی. یہ غلط ہے نہیں، یہ حدیث خالی میں بیان کر رہا ہوں، اس کی پوری تشریح اور تفصیل کا موقع فی الحال نہیں. اب اتنی سختی آئی کہ اگر غسل جمعہ کے بغیر تم نے جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھ اور نماز قضا ہونے سے پہلے یاد آ گیا یا خیال ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، جاؤ غسل بھی کرو اور اپنی نماز کو بھی دوبارہ انجام دو. ہاں پھر امام خود کہتے ہیں کہ اگر وقت نماز چلا گیا اور پھر خیال آیا تو وہ نماز بالکل صحیح. اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز ہماری باطل ہے، باطل نہیں، صرف مکروہ ہونے کی وجہ سے امام اس انداز سے تاکید کر رہے ہیں. بس یہ دو مسئلے کافی ہیں، آپ کے غالباً اب آپ ہاتھ جوڑیں گے، اس سے زیادہ گہرائی اور اس سے زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے. تو دو ابتدائی مسئلے آپ نے سنے، غسل جمعہ کرنا اسلام میں انتہائی مستحب ہے، اسے ترک کر دینا انتہائی مکروہ، دو باتیں ہو. اب آئیے تیسرا جملہ، دو چھوٹے مسئلے اور بتا کے آج کی گفتگو مکمل کی جائے. مسائل کی حد تک غسل جمعہ کا وقت غسل جمعہ کیا، کس وقت سے کس وقت تک ہم غسل جمعہ انجام دے سکتے ہیں. اب یہ اتنی تاکید اور فضیلت اور ثواب اور مستحب اور اس کے چھوڑنے کا ترک مکروہ ہے، یہ سب آپ نے سنا ہے. کیا چیز غسل جمعہ؟ بہت ہی آسان، جس طرح عام غسل ہوتا، چاہے غسل ترتیبی آپ کریں، سر و گردن دھوئیں اور نچلا جسم، چاہے غسل اجتماعی کریں یعنی غوطہ لگا کے آ جائیں. جمعے کے دن صبح صادق سے لے کے زوال کے اول وقت، یہ جو پورا ٹائم ہے یہ غسل جمعہ کا وقت. اس دوران اگر آپ غسل جمعہ انجام دیں، یعنی عام غسل کے طریقے سے غسل کریں، نیت کر لیں کہ غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً الاللہ، تو یہ سارا ثواب آپ کو ملے گا جو ابھی آپ تقریر میں سن رہے تھے. اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے نماز صبح سے، جمعے کے دن جو صبح کی نماز کا وقت آ گیا وہاں سے اس کا ٹائم شروع ہوگا. اور جو اول ظہر کا وقت آیا، ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ اذان عام طور پر کافی دیر سے دی جاتی ہے، کافی تاخیر سے، لیکن غسل کے وقت یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی زوال کا والے وقت شروع ہوا، یعنی جو ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے کہ آج ظہر کا ٹائم کتنے بجے، اس سے دو یا تین منٹ پہلے اس میں تو احتیاط شامل کر دیتے ہیں، وہ ہے جمعے کے غسل کا آخری وقت ایک عام آدمی کے لیے. اب اگر کوئی آدمی مجبور ہے، پانی نہیں ہے، بیمار ہے، بھول گیا ہے، اس کے لیے تو غسل جمعہ کا وقت کافی آگے تک جاتا، لیکن اصلی وقت جو ہے غسل جمعہ وہ ہے جمعے کے دن نماز صبح سے لے کر طلوع آفتاب نہیں سورج نکلنا معیار نہیں, اس سے بھی پہلے غسل کیا جا سکتا جو صبح کی نماز کا وقت, وہاں سے آپ شروع کریں زوال کا جو اول وقت ہے اس کے دور درمیان کسی بھی وقت اس غسل کو انجام دے دیں, آپ کا ثواب غسل جمعہ والا مل جائے گا, یہ غسل آپ کا بالکل صحیح ہے. لیکن پھر یہاں پہ وہی مسئلہ ہے جو نماز شب سے ملتا جلتا, باقی جتنے غسل اسلام میں بتائے جاتے ہیں سب کا اصول یہ ہے کہ غسل کا مطلب ہے طہارت, تو جتنے جلد آپ غسل کر لیں اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. لیکن غسل جمعہ کے اندر نماز شب کی طرح سے الٹا مسئلہ ہے کہ ٹائم تو اسلام نے اتنا لمبا آپ کو بتایا کہ صبح کی اذان جب ہوتی یعنی یہ وقت جب آ جاتا وہاں سے لے کے جو زوال کا یعنی ظہر کی اذان کا جو وقت آ گیا جس کے درمیان کسی وقت یہ غسل جمعہ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا دیر کر کے انجام دیں اتنا ثواب زیادہ, یعنی جتنا نماز ظہر اور جمعے کے قریب یہ غسل انجام دیں گے اس کا ثواب بڑھ جائے. خود مجتہدین مثال لکھتے ہیں کہ صبح 6 بجے اگر آپ غسل جمعہ کریں وہ بھی صحیح, لیکن اس کا ثواب کم ہے اگر آپ 8 بجے کر رہے ہیں, اور 8 بجے غسل جمعہ کریں اس کا ثواب 6 بجے صبح سے زیادہ ہے 10 بجے کے مقابلے میں کم, اور 10 بجے اگر آپ غسل جمعہ کریں اس کا ثواب 8 بجے سے زیادہ ہے لیکن 12 بجے سے کم, اور جو بالکل آخر میں جا کے آپ غسل جمعہ انجام دیں گے اس کا ثواب سب سے زیادہ اس کا ثواب مل جائے, سب سے زیادہ اس کا ثواب ہو. تو غسل جمعہ زوال تک اس کا وقت رہتا ہے ایک بات. دوسری بات یہ زیادہ تفصیلی مسائل کا وقت نہیں رہا صرف اس موضوع کو مکمل کرنے کے, دوسری بات یہ کہ غسل جمعہ کے بعد صرف آغائے خوئی کے فتوے وضو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہتر ہے وضو کرنا. آغائے خوئی کا جو اصل فتویٰ ہے وہ تو آئندہ جمعے کو آئے گا, تو وہ خالی غسل جمعہ کے بارے میں نہیں, بہت سارے ایسے غسل ہیں جن کے بارے میں آغا کا یہی نظریہ, لیکن فی الحال ہمارا ٹاپک غسل جمعہ. تو آغائے خوئی کا جو نظریہ ہے کہ اسلام میں جو بالکل پکے مستحب غسل ہیں ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں, تو اس میں غسل جمعہ بھی شامل ہے کہ غسل جمعہ کیونکہ بالکل پکا غسل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے اس کا حکم دیا, اس لیے آغا کہتے ہیں کہ اس غسل کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ گویا آپ نے وضو بھی کر لیا, اور جب تک کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو آپ جا کے نمازیں اور دیگر اعمال انجام دے سکتے ہیں. لیکن مستحب یہی, احتیاط مستحب یہی, ثواب یہی کہ اس غسل کے ساتھ بھی آپ وضو کریں, لیکن وہ وضو چاہے آپ غسل کے پہلے کریں چاہے غسل کے بیچ میں کریں چاہے غسل کے بعد کریں وہ آپ کی مرضی کا. بہرحال واجب نہیں جس غسل کے اندر وضو خود بخود شامل ہو گیا, لیکن جس صرف آغاز کوئی کا نظریہ بہت ہی مشہور ہے, اتنا مشہور کہ دوسرے مجتہدین کے مقلد آج کل بھوکا کھا رہے ہیں, لیکن امام خمینی اور آغاز گلپائبانی اور دوسرے مراجع کے مقلدین یاد رکھیں کہ باقی مجتہدین اس مسئلے کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ غسل جمعہ کے بعد نمازوں کے لیے وضو آپ کو الگ کرنا ہو, چاہے وہ وضو آپ غسل سے پہلے کر لیں غسل کے بیچ میں کریں غسل کے بعد کریں. بہرحال غسل جمعہ سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ایک وضو نہ ہو. یہ مسئلہ بھی آئے گا اپنی تفصیلات کے ساتھ بعد ہے, لیکن اس کا ایک خلاصہ غسل جمعہ ایک ایسا غسل ہے جس کے ثواب کی وجہ سے اسلام نے یہاں تک اجازت دی کہ اگر کسی آدمی کے لیے غسل جمعہ ممکن نہیں, بیمار ہے اس وقت ایک آدمی, پانی نہیں ہے اس وقت اور اسے غسل جمعہ کا ثواب چاہیے, تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے غسل جمعہ کے بدلے. ہر آدمی نہیں, صرف وہ آدمی جو مجبور ہے غسل کرنے. تو تیسرا اور آج کا آخری مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی غسل جمعہ نہیں کر سکتا شرعی مجبوری, تو مستحب غسل ہے لیکن تیمم کی اجازت ہے, تیمم کرو اور جا کے نماز پڑھو. لیکن اب یہاں پر آغائے خوئی کا بھی وہی فتویٰ آ گیا کہ غسل جمعہ کے بعد وضو کی ضرورت نہیں, لیکن اگر آپ نے غسل جمعہ کا تیمم کیا, غسل نہیں کر سکتے مجبوری کی وجہ سے, تیمم کر کے غسل جمعہ کا ثواب آپ کو مل گیا لیکن اب آپ کو وضو کرنا پڑے, غسل جمعہ کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا اگر تیمم ہے تیمم کے بعد وضو کرنا ہو, اور آقائے خمینی اور گرپائیگانی غسل جمعہ کے بعد بھی وضو سے واجب مانتے تو اس کے تیمم کے بعد تو بے طریقے والا وضو کرنا واجب. تو دوسرا مجتہدین کیا تو مسئلے میں فرق نہیں پاؤ, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ غسل کریں تب بھی وضو لازم ہے, تیمم کریں تب بھی وضو لازم. صرف آقائے خمینی کے یہاں فرق پڑ گیا کہ اگر آپ غسل بھی کر رہے ہیں تو وضو ضروری نہیں, پھر بھی اس کا ثواب تو ہے, اور اگر غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہیں تو وضو کرنا ہی کرنا ہوگا ورنہ آپ کی نمازیں باطل ہو جائیں گی. یہاں تک بات پہنچی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ غسل جمعہ بہت جلدی مکمل ہو رہا ہے, تین مسئلے اور باقی بچتے ہیں. اور وہ تین مسئلے بھی کیا, دو مسئلے تو یہ ہیں کہ اگر کوئی ٹائم پہ غسل جمعہ نہ کرے تو اس کا وقت ہفتے کے دن تک رہتا, اور کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ میں غسل نہیں کر پاؤں گا تو جمعرات کو ایڈوانس میں بھی غسل کر سکتا, تو یہ مسئلے ہیں. اور ایک تیسرا مسئلہ اور, انشاءاللہ آئندہ جمعے تو یہ بات مکمل ہو جائے گی. پھر ہم فی الحال کسی مستحب غسل پہ ایک سرسری سے نگاہ ڈالیں گے. سرسری کا مطلب یہ ہے کہ توسیع میں جتنے مسئلے ہیں وہ تو مکمل ہونا, لیکن مستحب غسل کے تقریباً 400-500 مسئلے کتابوں میں پائے جاتے ہیں, وہ سب تو بیان نہیں ہوں گے, لیکن اتنا ایک جائزہ ہوگا کہ بعض لوگوں کی وہ خواہش پوری ہو جائے کہ وضو اور تیمم کو کچھ نہ کچھ ہم کو پتا, بہت سی چیزیں ہم کو نہیں معلوم, وہ اگر زیادہ جلدی آ جائے تو مناسب ہے. ان لوگوں کی یہ خواہش آج پوری ہوئی, اور اسی سے متعلقہ مزید کچھ مسئلے انشاءاللہ آئندہ جمعے. اب اس سے پہلے کہ تقریر کا دوسرا حصہ شروع ہے, ایک مرتبہ شروع بھیجے محمد والے محمد. آج ہماری گفتگو کا تعلق اسلام کے ایک عام سے مسئلے سے ہے, لیکن وہ پچھلے ہفتے نامکمل موضوع رہ گیا ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ جا کے مکمل ہوگا. بیچ میں آج کے دن صرف ایک عام سا مسئلہ, لیکن اس وقت کے موجودہ ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے اس کی اہمیت محسوس کی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے. یہ تو یاد رکھیے, تو کئی دفعہ کہا گیا کہ اسلام اور عیسائیت سے ایک بنیادی فرق یاد رکھیے. البتہ وہ عیسائیت جو آج کل کے عیسائی پیش کر رہے ہیں, ورنہ ہمارا تو یقین ہے کامل یہی کہ جو اللہ کی جانب سے جناب عیسیٰ پہ احکامات آئے تھے ان میں یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ جو آج کل ان لوگوں نے ڈال دی. تو ہماری عیسائیت سے مراد وہ اصلی عیسائیت نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی, وہ تو بالکل ٹھیک تھی, حکم خدا کے مطابق تھی. آج کل کی جو عیسائیت, وہ کی جو کتابوں میں ملتی ہے ہماری زندگی میں آپ کو کہیں نہیں ملے. اور کوئی بھی آپ مذہب لے لیجیے, یہ جو ایک تصور دیا جاتا کہ صرف محبت اور صرف دوستی اور صرف اچھا پہلو. وقت کیونکہ کم ہے اس لیے میں بہت ہی زیادہ تراش خراج کے ساتھ جملوں کو اور الفاظ کو آپ کے سامنے نہیں پیش کر پا رہا ہوں. اسلام ہمیشہ سے اس تصور کے خلاف, وہ عیسائیت جو کہتی ہے کہ اگر تمہارے کوئی سیدھے گال پہ تھپڑ مارے تو تم اپنا الٹا گال اس کے سامنے پیش کر دو, اور اگر کوئی تمہیں ایک کوس پکڑ کے لے جائے زبردستی کام کرانے کے لیے تو 50 کوس خود اس کے ساتھ چلے جاؤ. یہ تو آپ نے بار بار علماء سے سنا کہ اسلام میں اس کے قطن گنجائش نہیں. اسلام جمال اور جلال دونوں کا مذہب, اسلام محبت اور نفرت دونوں کا مذہب, اسلام میں دوستی بھی رکھنا ہے, اسلام میں دشمنی بھی رکھنا, اسلام میں وہ منافقت نہیں ہے کہ ایک وقت میں سب کو راضی کرتے ہوئے آگے بڑھنا. اور یہ دنیا کے ہر مذہب کا فائدہ ہے کہ بہرحال انہیں کچھ سے دشمنی رکھنا پڑتی, لیکن شو اس طرح سے کیا جاتا ہے, دکھایا اس طرح سے جاتا جیسے عیسائیت کہتی کہ چوزز از لو, تو بس ہمارے یہاں تو صرف محبت ہی محبت. لیکن دنیا کا کوئی عیسائی ملک آپ کو نہیں ملا ہو کہ جس کو کبھی کسی سے جنگ نہ لڑنا پڑی, جس کو کبھی کسی سے اختلاف نہ کرنا پڑا. اسلام میں دونوں چیزیں, اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی وہی جو تولا اور تبرا کے اعتبار سے ہمارا فروع دین بنتا, کہ جس طرح رسی اور رسی کے اندر بہرحال اس کو بل دینا پڑتا ہے, دو مختلف قسم کے دھاگوں کو ملا کے رسی باندھی جاتی, کبھی بھی فقط ایک دھاگے سے رسی نہیں بن سکتی. کپڑا جس کا تانا اور بانا دونوں جوڑنا پڑتے, خالی سیدھی سیدھی دھاڑیاں ہوں یا خالی ٹیڑھی ٹیڑھی دھاڑیاں, کبھی بھی کپڑا نہیں بن سکتا. تو یہ دو چیزیں ضروری, اس کے بغیر یعنی نگیٹو اور پازیٹو دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. تو اسلام جہاں ایک طرف ہمیں بیکوا دوستی اور محبت رکھنے کا حکم دے رہا, وہاں دوسری طرف جو دشمنان دین ہے, جو دشمنان خدا ہے, جو دشمنان انسانیت, ان سے نفرت کا بھی حکم ہم کو دیا جا رہا. ہر ایک کے ساتھ دوستی کرنا، ہر ایک کے دل کو خوش کرنا، ہر ایک کو راضی کرنا یہ ممکن نہیں. ہاں بس اتنا ضرور کہا گیا کہ تمہاری دوستی ہو یا تمہاری دشمنی، تمہاری محبت ہو یا تمہاری نفرت، تمہارے کسی سے تعلقات ہو یا تمہارا کسی سے خطے تعلق، ان سب کا کوئی معیار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنا دل، ایک معیار اسلام ہم کو دے رہا. اور یہ وہی معیار کہ جو ایک اور حکم اخلاص، جو خلوص نیت اور اخلاص کا حکم آیا اس میں اس کو مزید واضح کیا گیا. اللہ کے رسول مسجد النبوی میں بیٹھا سوال کرتا ہے کہ بتاؤ کہ ایمان میں سب سے زیادہ اہم حکم کیا، ایمان کے اندر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اہم حکم کیا. اب ہر ایک نے اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دیا. حدیث بہت پڑھی جاتی، کسی نے نماز، کسی نے روزہ، کسی نے جہاد، کسی نے محبت خدا. پیغمبر نے سب کو رد کیا کہ ساری باتیں صحیح لیکن یہ اہم ترین چیز نہیں. اور جب سارے صحابی ہار گئے تو پیغمبر نے کہا سب سے اہم ترین چیز ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ صرف ایک جذبہ، الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ اب دنیا کی کسی چیز کو اگر پسند کرو اور اس سے محبت کرو تو فقط اللہ کی خاطر، اور دنیا کی کسی چیز سے اگر نفرت و دشمنی کرو تو وہ بھی فقط اللہ کی خاطر. ایمان میں اہم ترین چیز یہ کہ ہماری محبت اور ہماری نفرت، اور یہ دونوں انسان میں ہونا چاہیے. جس کے پاس ساری محبت، محبت کا پہلو جو ہر آدمی سے محبت کرتا، جو نفرت و دشمنی کرنا نہیں جانتا، علم اخلاق کی روح میں اس انسان کو ناقص انسان کہا جاتا. جیسے اگر کسی کی ایک آنکھ ہو، جیسے اگر کسی کا ایک ہاتھ ہو، جیسے اگر کسی کا ایک پیر، یہ انسان کامل انسان نہیں، یہ ناقص انسان. علم اخلاق ایک انسان کی خوبی یہ مانی گئی کہ اس میں قوت غضبیہ بھی ہونا چاہیے، اس کو کبھی غصہ بھی آنا چاہیے، اس میں لڑائی کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے انسان دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا. تو مہاراج جیسا میں نے کہا خالی محبت ہی محبت، خالی نیکی ہی نیکی، یہ انسان بار بار دھوکا کھائے گا، یہ انسان بار بار مسجد میں مبتلا ہوگا، یہ انسان ایک طرف محمد عربی کے پاس بھی بیٹھے گا اور دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب کو بھی گلے لگا رہا ہوگا، کیونکہ یہ ہر ایک سے محبت کرنے کا عادی. ایک طرف خدا کو بھی مانے گا، دوسری طرف شیطان کے سامنے بھی سجدہ کرے گا. اور اس کے مقابلے اگر وہ ہوگا جو ہر ایک سے لڑنے کو تیار، وہ بھی اسلام کی نگاہ میں بدتر، کبھی اس کی بھی ضرورت ہے، کبھی اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہماری جتنی محبتیں وہ سب اللہ کی وجہ سے، اور ہماری جتنی دشمنیاں نفرتیں وہ سب اللہ کی وجہ سے. بس یہاں فرق پیدا ہوتا کہ اس نفرت میں جو اسلام کی نگاہ میں بری کہ لوگوں سے نفرت نہ کرو، اور اس نفرت میں جو اسلام کی نگاہ میں واجب. ایک نفرت اسلام کی نگاہ میں حرام، ایک نفرت اسلام کی نگاہ میں واجب. اگر اپنے دل کی وجہ سے کسی سے نفرت کر رہے، اگر اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نفرت کر رہے، کسی نے تمہیں نقصان پہنچا دیا، کسی نے تمہاری توہین کر دی، تم نے کسی کے طرز عمل سے یہ سمجھا کہ وہ تمہیں سخت اور حقیر سمجھ رہا، اب اس سے نفرت کرنے لگے، یہ حرام والی نفرت. لیکن اگر اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کی جا رہی، یہ دشمنی وہ جو تبرہ بن کے، جو تبرہ ہو کے ہمارے گرو دین کا ہم ترین جز بن کے ہمارے سامنے آتا. اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے وہی واقعہ کہ اتنا پڑھا جاتا کہ لوگ اس پر غور کرنا بھی چھوڑ چکے. یعنی یہ مولا کائنات عمر اتنے ابدبب کے سینے سے اس وقت اتر کے آ جانا کہ جب اس نے چہرہ اقدس سے چھوٹ دیا تھا. دشمنی بھی ہے، اسے قتل کرنا، لیکن یہ جو پیغمبر سبق دے رہے ہیں کہ الحب فی اللہ، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے. اور یاد رکھیے کہ اگر انسان اسی ایک نقطے کو سمجھ جائے تو ہمارے معاشرے کی بہت سی شکایتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کی شکوے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اکثر رشتے داروں میں جھگڑا صرف اور صرف اس لیے ہوتا کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے پلٹ کے ہی بدلا دیا. اگر یہ معلوم کہ ہم جو اس سے محبت کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے کر ہی نہیں رہے، ہم تو اس سے محبت کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے. اب ایک انسان کہے گا کہ بھائی بھائی کی محبت تو فطری، والدین اور اولاد کی محبت تو فطری، شوہر اور بیوی کی محبت تو فطری، لیکن نہیں، اسلام اس فطری محبت کو بار بار کہہ رہا ہے کہ اہمیت نہ دو. اسی لیے وقت آتا کہ اسلام خود باپ سے تقاضا کرتا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بھائی سے تقاضا کرتا ہے کہ آگے بڑھ کے بھائی کو قتل کرو میدان جہاد. اگر ایک بھائی اس لشکر میں، ایک بھائی اس لشکر میں، یہاں پہ بھائی کی فطری محبت نہیں چلے. یہی تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اپنی ساری محبتوں کو غرق کر دو، اللہ کی محبت کے مقابلے میں. اب بھائی اگر اللہ کو ماننے والا اس سے زیادہ محبوب ہمیں کوئی نہیں, اور اگر وہی اللہ کو نہ ماننے والا تو اس سے زیادہ ہمارے نظام میں قابل نفرت اور قابل دشمنی اور کوئی نہیں. ساری محبتیں اللہ کے تابع ہوں, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. والدین نہیں کہیں گے ہم نے اولاد پہ اتنے احسان کیے, اس نے پلٹ کے ہمیں یہ جواب دیا, اس کا صلہ یہ دیا, اس نے یہ سلوک کیا, یہ شکوا کرنے کی گنجائش نہیں. اگر اللہ کی خاطر اس سے محبت کی جا رہی, اللہ کی خاطر اس کے حق ادا کیے جا رہے, انسان توقع بھی نہیں کرے گا کہ ہمیں سامنے والے سے بدلہ ملے. لیکن دنیا کی ساری شکایتیں شروع اس لیے ہوتی کہ ہمارے دل میں یہ توقع آتی کہ ہم نے جو کسی پہ نیکی کی تو اس کی جانب سے اس کا کچھ بدلہ ملنا چاہیے, کم سے کم اور کچھ نہ سر تو اتنا کہ وہ اپنے اخلاق میں, وہ اپنے سلوک میں, وہ بات چیت میں, وہ سلام دعا کم سے کم ہم کو اہمیت دے کہ ہم اس کے محسن. لیکن یہ جذبہ ہی آپ کے دل میں کیوں آیا؟ یہ جو توقع آپ کے دل میں آئی بس یہیں سے جھگڑے شروع ہوں گے, یہیں سے دل میں خلش پیدا ہوگی, یہیں سے انسان کے دل میں ناراضگی آئے گی, یہیں سے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرنے لگے. اگر صرف اللہ کے لیے یہ کام انجام دیا گیا, نماز اور روزے میں تو بہت آج کل پڑھا جاتا ہے اخلاص و خلوص و اخلاص و خلوص, لیکن یہ ان تمام دنیاوی معاملات اور عام بیلنس کے اندر بھی توقع ہی نہ ہو کہ وہ آدمی ہمارے ساتھ پلٹ کے کوئی سلوک یا ہمیں کوئی بدلہ دے, باقی ختم ہو جائے. کبھی بھی اس کی کوئی سی رات کو تکلیف نہیں پہنچا پائے. آپ یہی دیکھیں, ایک عام آدمی آپ کی توہین کرتا ہے برا نہیں لگتا, وہ آدمی توہین کرتا ہے جسے آپ نے نوکری دلوائی آپ کو برا لگا, کیوں برا لگا؟ اگر اللہ کے لیے اس کا یہ کام کیا گیا تو توقع ہی اس سے کچھ نہیں, اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینا. یہی پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں. اسی طرح انسان کی نفرتیں ہوتی, اسی طرح انسان کی دشمنیاں ہوتی ہیں, وہ بھی صرف اللہ کے خاطر ہونا چاہیے. اور جب یہ معیار انسان کے سامنے آ جائے, دوستی اور دشمنی کا معیار, چاہے رشتہ دار ہوں, چاہے پڑوسی ہوں, چاہے خون سگے اور خونی رشتہ دار, چاہے کاروباری پارٹنر, چاہے اجنبی ہو جس پر آپ نے احسان کیا, اگر معیار آپ کے پاس صرف ہے کہ جس سے ہمارے تعلقات ہیں اللہ سے, جس سے ہماری دشمنیاں اللہ سے, تو وہ کبھی خیال پیدا نہیں ہوگا جو آج کل بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا. اور دیکھیے ہمارے ملک کی حالات بھی, یہ چیز کبھی آگے اور ہمارے ملک میں بھی دوہرائی جا سکتی, اور ایران بہرحال ایک اسلامی انقلاب والی سرزمین, وہاں بھی آپ کے سامنے کئی ایسے واقعات نظر آئیں. کل کا دشمن آج کا دوست بن سکتا اگر انسان کے ذہن میں ایک تصور, اگر انسان کے ذہن میں ایک خیال کہ ساری دوستیاں اور ساری دشمنیاں تابع ہوتی, اور ابھی میں ایران کی جانب نہیں جا رہا ہوں, ابھی تو میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں میں گیا تھا اپنے اسی ایام عذاب کے مجلسوں کے دوران, ایک بڑی عجیب شکایت مجھے نظر آئی. ایک علاقہ امریکہ کا ایک علاقہ جہاں پہ ایک اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے, اس کی تفصیلات میں تو آپ جانے کی ضرورت نہیں, آپ کے لیے کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں, لیکن شکایات میں سے ایک شکایت, وہ تو ایک اصل مسئلہ ہے, اس کے بعد ابھی جو واقعات چل رہے ہیں صدام وغیرہ سے وہ اس کے ضمن میں آ جائیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان کے لوگ جب خراب ہوتے ہیں گناہ کی طرف جاتے ہیں, تو بہرحال اتنا ہے ایک 5% لوگوں کو چھوڑ کر گناہ میں بھی ایک حد تک جاتے ہیں, اس سے زیادہ یہاں کے خراب لوگوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی. نیک بھی بنتے ہیں تو ایک حد پہ آ کے رک جاتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں تو ایک حد پہ آ کے رک جاتے ہیں. برے کا مقصد یہ کہ جو ہمارے یہاں عام لوگ یہ تین قسم کے لوگ ہیں, کہ نماز نہیں, روزہ نہیں, داڑھی نہیں, حجاب نہیں, قمیص نہیں, کوئی حلال و حرام کی اتنی فکر نہیں. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ورنہ اسپیشل کیس تو ہے بہار, لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں تو ایسا ہے کہ سور کا گوشت خراب لوگ بھی ذرا کم ہی کھاتے, یا یہ کہ شراب, داڑھی رکھنے والے, پردہ نہ کرنے والیاں, نماز نہ پڑھنے والے, عام واجبات و حرام کی پابندی نہ کرنے والے, گانا سن لیتے. لیکن ایک ایسا شروع سے یہاں کا ماحول ایسا بنا ہے انڈیا اور پاکستان کہ سور کے گوشت سے کرانگے آتی, شراب پیتے ہوئے ذرا اتنی زیادہ ہمت نہیں ہوتی. زنا, زنا یعنی بہت کثرت کے ساتھ زنا کرنا, مثلا ہر دن اور ہر ہفتے میں 4-5 دفعہ, اتنی زیادہ جھجک, اتنی زیادہ بے جھجکی کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ گناہ ہمارے عام آدمی کم کرتے ہیں. ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ ایسا ہمارے یہاں بالکل نہیں, لیکن یہ عام مشاہدہ کہ 70-75% گناہگار ایک حد پہ جا کے رک جاتے ہیں. اور بے پردہ گھوم رہی ہیں ان کی عورتیں, وہ کوئی اتنا زیادہ گانے کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کوئی اتنا حلال و حرام کے پیچھے نہیں پڑتے, لیکن ایک حد پر. جس کے برعکس عراق اور ایران کے جو علاقے ہیں، ایران کا جو شاہ کا زمانہ، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں، وہاں جو لوگ نیک بنتے تھے تو بہت ہی لوگ بہت ہی نیک بنتے تھے کہ ہمارا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جب اس طرح گناہ کے راستے میں جاتے تو کس قسم کی حدود ان کے پاس نہیں کہ بھائی یہ شراب تو بہت ہی بری چیز ہے، گناہگار صحیح لیکن شراب کیسے پی، ہم گناہگار صحیح مگر اتنا زنا کیسے کریں، ایسا کوئی تصور نہیں، بس یہی تصور تھا گناہ کیا تو ہر چیز گناہ، صرف شراب بھی بہت زیادہ، قبر تبوز بھی بہت زیادہ، اور زنا بھی خاندانی زنا، وہ کوئی تصور ہی نہ تھا دین کا ان کے پاس، یہ عام طور پہ جو لوگ دونوں طرف کی تہذیبیں دیکھیں ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ بنیادی فرق ہوتا۔ اچھا ہوا کیا کہ امریکہ کے کچھ علاقوں میں ہمارے یہاں کے لوگ انقلاب سے پہلے کے زمانے میں گناہگار اور کچھ عرب کے لوگ بھی گناہگار ایک ہی علاقے میں رہنے والے، اب مسئلہ یہی ہے ایک عالم کی ذمہ داریوں میں یہ چیز آتی ہے لیکن لوگ اس کے اوپر مستقی نہیں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ان کو اعتراض ہو رہا، یہ ہمارے یہاں بھی ہے لیکن ابھی میں کھل کے نہیں اس کو بتاؤں گا۔ اب وہاں پہ یہ ہوا کہ وہی گناہگار جب انقلاب نہیں تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کیا ماحول تھا، تو امریکہ کی بات کو چھوڑ دی کہ وہاں شرابیں بھی تھی اور زنا بھی تھا اور سب کچھ تھا، لیکن کسی فرق کے ساتھ کہ جو عرب ممالک کے لوگ تھے اور ایران کے جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی تصور نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی روک روک نہیں، کوئی بیریئر نہیں کہ یہاں کے رک جانا، اور انڈیا اور پاکستان کے جو لوگ ان کے پاس کوئی تصدیق نہیں، کوئی دین نہیں، عام بے دین سے لوگ، لیکن بہرحال ایک حد تک گناہ کرنے کے بعد خود جھجک پیدا ہوتی، خود وہ رک جاتے گناہوں کی حد تک۔ اب انقلاب آ گیا، انقلاب آنے کے بعد چار سال پانچ سال چھ سال کو مذاق اور پروپیگنڈا اور جھوٹی سچی باتیں سب کچھ چلتا رہا، اس کے بعد لوگوں پہ اثر ہونا شروع ہوا اور واقعاً ہم اور آپ محسوس نہیں کر پاتے کہ اس اسلامی انقلاب کے اثرات باقی دنیا کے اوپر کیا ہوئے، ہمارے یہاں شاید اتنا فرق نہیں پڑا لیکن باقی دنیا میں جائی تو اتنا زیادہ فرق پڑ گیا کہ انقلاب کے دشمن بھی جن کے پاس دین کا کنسپٹ وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ انقلاب کسی طرح بچ جائے کیونکہ خدا نہ خاصا کوئی نقصان پہنچے، تو یورپ اور امریکہ میں تو بے حیائی اور بے دینی کی ایک ایسی لہر آئے گی، یعنی ایک ایسا کاؤنٹر ری ایکشن ہوگا، وہ پینڈلم دوبارہ پرانی سمت میں جائے گا اور اس سے زیادہ انسان ابھی سے تصور کر کے کام اٹھتا، تو وہ لوگ کہ انقلاب کو اتنا پسند نہیں کرتے لیکن ہیں دیندار لوگ، وہ دعا کرتے ہیں اس کی حفظ و سلامتی کے لیے، اور جو ہیں انقلاب کو پسند کرنے والے جن کی زندگیاں ایسی تصور میں گزری وہ تو سمجھ رہے کہ اس وقت دین کی اہم ترین ذمہ داری اس انقلاب کو بچانا، بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو عراق اور ایران کے وہ پرانے لوگ تھے ان کی زندگی جب بدلی، جیسا وہاں اہم ماحول جب اتنی زیادہ بدل گئی انسان تصور نہیں کر سکتا، تو زنا میں ہر وقت غرق رہنے والے یعنی خاندانی زنا اس سے زیادہ کھل کے جاتا، اور شراب پینے والے اور شراب کے سمندر میں غوطے کھانے والے اب نماز شفقت کے عادی بنے، واجب روزوں کے علاوہ جو ہفتے میں دو روزے اسلام میں بہت مستحب ہے پیر و جمعرہ، آپ جائیے تو ایسا لگے گا جیسے آپ رمضان کے مہینے میں پہنچ جائیں، عام دنوں میں اگر کسی پیر اور کسی جمعرات کو، ایک خاص علاقے کی بات، پورے امریکہ کی بات نہیں، اس کے ایک شہر کے خاص علاقے تو باقاعدہ ایسا افطاری کا انتظام، ایسے سب لوگ روزے کے عالم میں کہ رمضان کے اندر جو انتظام نظر آتا ویسا انتظام اب ہے کیا کہ اب وہاں پہ اختلاف شروع ہوا، کیونکہ امریکہ میں ایک بڑا مسئلہ یہ لوگوں کی تعداد کم، عام طور پہ امام باڑے جو ہوتے ہیں وہ ملٹی نیشنل ہوتے ہیں، ہندوستانی بھی آ رہے ہیں، پاکستانی بھی آ رہے ہیں، عراقی بھی آ رہے ہیں، ایرانی بھی آ رہے ہیں، لبنانی بھی آ رہے ہیں، مصری بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، اور جو بھی وہاں کا دینی رہبر اور سربراہ اس کی ذمہ داری تو یہی کہ جو دین کے جتنا قریب ہو سکے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اب وہاں پہ ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں میں فیلنگ شروع ہوئی کہ یہ عراقی اور ایرانی ہمارے سر کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ جب یہ لوگ گناہ کر رہے تھے ہم جانتے ہیں کہ آج چار دن کی بات ہے کہ یہ نمازیں پڑھنے لگے، یہ چار دن کی بات ہے کہ لوگ روزے رکھنے لگے، لیکن جب گناہ کا زمانہ تو ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، شرابیں ہم نے نہیں، بے پردہ تھے، داڑھی منڈواتے تھے، ربی منڈواتے، کمت نہیں دیتے تھے، گناہ کرتے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے، یہ بڑے بڑے گناہ جو ہم لوگوں نے کیے، آج جس کو ہم دیکھتے تھے 24 گھنٹے شراب خانے میں بیٹھنے والا، جسے ہم دیکھتے تھے ہر وقت طوائفوں کے محلے میں گردش کرنے والا، آج وہ پہلی صف میں لایا جا رہا، آج اسے ہم پہ ترجیح دی جا رہی، آج ہر جگہ اس کی عزت ہو رہی، آج ہر جگہ اس کی آؤ بھگت ہو رہی، یہ کیسے اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد آج اسے اتنی ویلیو کی مل رہی، ہم نے تو کبھی ایسے گناہ نہیں کیے، سب کچھ ہمیں ملنا چاہیے، ہم اس دور میں بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کیے ہوئے تھے، آخر ہمیں کیوں پیچھے دھکیلا جا رہا، اب یہ دھکیلا جا رہا پیچھے کیا جا رہا، اس کی جو وجوہات
وہ تو بات میں آئیں گے لیکن ان شاء قانون ہے کہ مثلاً کوئی بے پردہ عورت داخل نہیں ہو سکتی ماں باڑے کے اندر، کوئی داڑھی منڈا ہوا شخص، کوئی اعلان، کوئی نوحا، کوئی مرثیہ، کوئی ماتم، کوئی دعا کچھ نہیں کرا سکتا. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ لوگ پہلے بھی داڑھی منڈاتے ہیں، اب بھی داڑھی منڈاتے ہیں، لیکن شرابی پہلے بھی نہیں تھی، شرابی ابھی بھی نہیں. اب ان کے دل میں یہ کہ سب کچھ ہمارا، یعنی جب وہ لوگ شراب اور زنا میں غرق تھے تو امام بڑا ہی نہیں لوگوں کے ہاتھ میں تھا، آج ہم سے یہ چھینا کیوں گیا، آج ہمیں پیچھے کیوں دھکیلا جا رہا، جبکہ ہم کبھی بھی اتنے گناہگار نہ تھے. اب وہی مسئلہ کہ خناس ذہن میں سمایا ہوا، اور ہمارے یہاں بھی اکثر ہم نے یہ سنا کہ آپ ہم کو بتانے آئے، ہماری جو 50 پشتیں تعداد کی، ہمارے یہاں تو 10 نسلوں سے عالم گزر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو ہمارے گھرانے میں تو اتنے بڑے بڑے مستحقین گزرے، آج آپ ہمیں یہ مسئلہ سکھانے آ رہے ہیں. اور اوروں کو چھوڑ، اب میں جملہ استعمال نہیں کروں گا لیکن اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں، آپ پر اعتراض ہوتا کہ یہ سن کے غیر مسلم آج آ کے ہم پر ترجیح کیوں پا رہے ہیں، آج ان کی عزت کیوں زیادہ کی جا رہی، ہم تو اتنی پشتوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم تو نقل امامت سے ہمارا تعلق ہے، ہماری رگوں میں شہزادی کا خون گردش کر رہا ہے، ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا، اور وہ جو کل تک ہندو تھے، وہ جو کل تک چھ امامی تھے، آج وہ ہمارے سروں پہ کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں، شاید آپ کو پتا نہ، لیکن خود آپ کے بارے میں بھی یہ شکایت معاشرے میں پائی جاتی، لیکن میں نے آپ کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا منفی پہلو نکلے اور آپ کے یہاں بھی کوئی تکبر و غرور آ جائے. لیکن مسئلہ وہی مسئلہ کہ اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر ہم نے کسی کی مخالفت اس لیے کی کہ وہ کل شرابی تھا تو اب یہ مخالفت جو ہے قیامت تک کی مخالفت ہو گئی، آج اگر وہ شرابی نمازی بن گیا، اگر ہماری مخالفت اس کی ذات کی وجہ سے تو کل بھی ہم دشمن رہیں گے، آج بھی دشمن رہیں گے، اگر کل وہ زانی اور آج وہ زنا چھوڑ چکا، ہماری دشمنی اس سے اگر اس کی ذات کی وجہ سے تو کل بھی دشمن رہیں گے، آج بھی دشمنی اس سے باقی رہے گی، جب وہ زانی تھا تب بھی دشمن، جب وہ حاجی بن گیا تب بھی دشمن، لیکن وہ جو اسلام دوستی اور دشمنی کا معیار بتا رہا وہ کیا، ذات کو نکالو، خاندان کو نکالو، اپنے بزرگوں کو نکالو، صرف یہ دیکھو اللہ کس طرف ہے. جب یہ شخص اللہ کے خلاف تھا، زانی تھا یعنی اللہ کے خلاف، شرابی تھا یعنی اللہ کے خلاف، ہم اس سے دشمنی کریں گے اور پوری دشمنی، بھرپور دشمنی کریں گے. لیکن جب یہی انسان اللہ کی طرف آ گیا ہے، ہماری دشمنی اس کی ذات سے نہیں، اس کے خاندان سے نہیں، اس کی نسل سے نہیں، اس کی قوم سے نہیں، اس کے قبیلے سے نہیں، دشمنی جس وجہ سے تھی اللہ، جب وہ وجہ ختم ہو گئی، آج ہمارے سگے بھائی سے زیادہ ہمارے نزدیک کے قابل احترام ہے، آج یہ ہمارے سر پہ بیٹھنے کے لائق ہے. لیکن یہی چیز ہمارا ماجرا ابھی بھی برداشت نہیں کر پا رہا. ان کے ذہن میں خیال ہے کہ اگر ہم پہلے سے عبادت کرتے آ رہے ہیں اور کوئی آدمی نیا دین میں داخل ہوا، کوئی آدمی ابھی دین میں آ رہا، وہ بہرحال ہمارے بعد رہنا چاہیے. اسلام میں بھی ایک حکم ہے، السابقون السابقون، پہلے آنے والے کا ایک اجر، ایک درجہ، ایک اس کی فضیلت. لیکن یہ جو خیال ہے کہ اگر وہ پہلے آنے والا ہم سے آگے بھی بڑھ جائے، لیکن جو کہ ہم پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ہمارا مقام متاثر نہ ہونا چاہیے. یہ نہ صرف یہ کے خلاف ہے اسلام، بلکہ اس معیار کے خلاف ہے کہ الحب فی اللہ والبغض للہ. اور یہی مسئلہ اتنا وسیع ہے کہ ہم آدمی کو چھوڑے ستام جیسی شخصیت کے بارے میں بھی یہ اصول اپنائی ہو سکتا. البتہ ابھی کیا ستام